بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہماری ہو رہی تھی تزکیہ نفس کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے قرآنی پوائنٹ آف ویو سے کئی باتیں سامنے رکھی تھیں، اور یعنی مینلی جو قرآنک پرسپیکٹیو ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ قرآن کا ایک جو انداز ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے تقریباً دنیا کے ہر تربیتی نظام سے، اور اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر بڑا اچھا بھی لگتا ہے اس اعتبار سے، کیونکہ ہم دنیا میں جب کسی چیز کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کے سیکشنز بناتے ہیں، اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کی کیٹیگریز کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. قرآن کریم کی جو تربیت ہے وہ بنیادی طور سے دو چیزوں پر بیس کرتی ہے، اور ایک لحاظ سے وہ تربیتی نظام سیکشنز اور سیگمنٹس میں حرکت نہیں کرتا بلکہ ایک ٹوٹیلٹی میں حرکت میں سمجھ لیں کہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. جو دو بنیادی چیزیں ہیں قرآن کریم کے نظام تربیت کی، ان میں ایک ہے تعلق بخدا، دوسرا ہے صحیح و سالم فطرت. یعنی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی، مجاہدہ نفس کی، جہاد نفس کی، تو بنیادی طور سے ہر چیز، یعنی کہ آپ آج کل کے دور میں دیکھیں کہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے وہ کیا ہے، کہ پہلے ہم ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کی خرابی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اس پرابلم کا کیا علاج ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہی بات ہے کہ پہلے ہم معاشرے میں سے حمیت و عفت یا ایمان باللہ کو نکال دیں، اور اس کے بعد 10,000 قسم کی برائیاں جنریٹ ہو جائیں اس کی وجہ سے، اور پھر ہم ایک ایک کر کے سوچنا شروع کریں، اچھا یہ اب شراب نوشی کا کیا علاج ہے، تو اب ڈرگز کا کیا علاج ہے، تو اب یہ قتل و غارت گری کا کیا علاج ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے طریقے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے طریقے ہیں. خدا کے تربیت کا انداز یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ دو ہیں، وہ دونوں تمہارے اندر رکھ دیے ہیں. یعنی چاہے ایمان با خدا ہو یا توحید ہو، اس کے لیے ہم نے تمہیں فطرت اور اپنی آیات کو تمہارے ارد گرد پھیلا دیا ہے. چاہے اچھائی کی طرف اٹریکشن یا موٹیویشن ہو، یہ چیز بھی ہم نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے. ان دو اصل اصول کو کی بنیاد پر حرکت کرو تو اتنی برائیوں میں پڑنے کے بجائے تم تمام نیکیوں اور اچھائیوں کو حاصل کر لو گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا بنیادی ڈفرینس ہے ان دا وے آف ٹریننگ کس کے اور کس کے درمیان، کہ جو عام طور سے جو انسان جو مکتب بناتے ہیں تربیت کے اور تہذیب کے، اور خدا نے جس مکتب کی تعلیم ہم کو دی ہے. یعنی آپ خود اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ایمان ہے اور جتنا بھی ہم فیتھ اور بلیف سسٹم رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہم سے آٹومیٹیکلی دور ہیں یا نہیں ہیں، یا ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ہم ان برائیوں میں جائیں اور پھر وہاں سے نکل کر آئیں. ایسا تو نہیں کرنا پڑتا نا، بلکہ آپ کا جو فیتھ اور بلیف سسٹم ہے، اور اس میں بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو خاص طور سے انہیں وہ فیتھ اور بلیف سسٹم ظاہری نہیں بلکہ ان دو چیزوں پر بیس کرتا ہو، تعلق بخدا اور فطرت کا زندہ ہونا، فطرت انسانی کا زندہ ہونا. تو انسان کے لیے اچھائی جیسے کہتے ہیں ایک نور کی شکل میں وہ خود بخود انسان کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا انسان کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا کے تربیتی نظام ہے جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو تعلیم فرمایا، اور جس کا پورے مطلب سمجھ لیں کورس ورک کتاب خدا کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ اس سے ہم جس قدر فائدہ اٹھانا چاہیں وہ ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے، اسی کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کچھ چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کرائی تھیں کہ جو اگر ہوں تو ظاہری عبادات اور یہ سب چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں، جیسے کہ دنیا کی زندگی کا باثر سمجھنا، دنیا کی زندگی کو باثر سمجھنا، یا انسان کا اپنی زندگی میں ہجرت الی اللہ کا نہ ہونا. ٹھیک ہے, اگر کوئی انسان اس دنیا کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ سمجھ کے یہاں پہ رہتا ہے, انہیں مہاجر نہیں ہے, یہاں اس یہاں کی زندگی ایس اس ایک مسافر کے طریقے سے نہیں گزار رہا, پانی لانا, ایک مسافر کے طریقے سے نہیں گزار رہا ہے, تو اس کے دین میں ہمیشہ شیطان شامل ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو یہ تفصیل سے بات کی تھی سورہ حج کی آیتوں میں, یعنی اس کا دین پیور نہیں ہوگا, وہ اس دین کو حاصل نہیں کر پائے گا کہ جو نبی ہمارے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں. تو یہ مین ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری سب سے بڑی جو ایک کم از کم مجھے لگتا ہے کہ جو بہت بڑی پرابلم ہے, یعنی دینی اعتبار سے بہت بڑی پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم فاؤنڈیشنل پرنسپلس کو اگنور کر کے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. یعنی ہم بغیر بندگی سکھائے ہوئے نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں, ہم بغیر زہد کے انفاق سکھانا چاہتے ہیں خمس و زکات, ہم بغیر تقوی کے روزہ اور صوم اور حج اور اس قسم کی باتوں کو بتانا چاہتے ہیں, جبکہ قرآن کریم نے بالکل صاف اور واضح لہجے میں صوم اور حج دو عبادتوں کی بنیاد رکھی ہے تقوی پہ, صلات کی بنیاد رکھی ہے بندگی پہ, اور انفاقی عبادات جو ہیں ان کی بنیاد رکھی ہے زہد پہ. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں صحیح معنوں میں, کہ عبدیت بندگی اور زہد اور تقوی, تو یہ ایک اتنا بڑا لیک ہے کہ ہم پوری زندگی عبادت کرتے رہ جاتے ہیں, وہ نتیجہ برآمد نہیں کر پاتے جو اس عبادت سے حاصل ہونا چاہیے, کیونکہ وہ عبادت کچھ بنیادوں پہ وہ عبادت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے, جب وہ عمارت وہ بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کیا کھڑی ہوگی. یعنی اسی لیے ہماری عبادت کیا ہے, ہماری عبادت وہ ہے کہ جس کی مثال قرآن کریم نے دی ہے سورہ نحل میں, کہ ایک بڑھیا ہے کہ جو بوڑھی عورت ہے کہ جو صبح سے شام تک دھاگا بناتی ہے اور دوپہر کے بعد اسی دھاگے کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, یا جس کی مثال میں نے اپنے لفظوں میں دی تھی کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں برش اور صابن کی بالٹی لے کے گھوم رہا ہے کہ میں صاف کروں اور پیر میں کیچڑ لگی ہوئی ہے, کہ ہم آگے سے فرش صاف کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں اسی کو دوبارہ گندا کر دیتے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ ہمارا جو عبادی زندگی ہے وہ اسی چکر کا نام ہے یا نہیں ہے. یعنی ہماری عبادت وہ سیڑھی نہیں ہے کہ جس پر ہم چڑھتے 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 بلند ہو جائیں, ہماری عبادت وہ سیڑھی نہیں ہے, وہ رستہ نہیں ہے, بلکہ ہماری عبادت کیا ہے کہ ہم ایک نماز پڑھی اسی میں اتنی خرابی, پھر ذرا سی بھلائی حاصل کی پر اس کو خراب کر کے بیٹھ گئے, پھر اگلی نماز پہ وہی اسٹرگل ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی بنیاد بندگی پہ نہیں ہے, وہ کوالٹیز پہ نہیں ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم قرآن کریم کے تربیتی نظام کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر کہ جو بھی تربیت ہے, تہذیب نفس ہے, تزکیہ نفس ہے, اس کا حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بات ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے کہ جب ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیسٹینیشن ایک نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم نے پازیٹیو سائڈ پر جو لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ لیولز بیان کیے ہیں. یعنی جو لوگ مثبت سمت میں, جو جنت کی طرف ہیں, جو حق کی طرف ہیں, لیکن ان کے بھی درجات ہیں, وہ سب کے سب ایک مقام اور ایک معیار پہ نہیں ہیں, اور اس میں بہت کچھ بات ہو سکتی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا سورہ واقعہ کے حوالے سے, سورہ دہر کے حوالے سے, کہ ایک ٹاپ موسٹ لیول ہے کہ جو مقربین ہیں, سابقین ہیں, کہ جن میں اگر ہم اس کی علامات کو دیکھیں تو اس میں معصومین علیہ السلام یا بہت ہی باکمال اولیاء خدا وہی اس میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے مومنین ہیں، متقین ہیں، صاحبان یقین ہیں، اور پھر ہم بات کر رہے تھے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے اولو الالباب کے نام سے معرف کروایا ہے، پہچانوایا ہے. اور اولو الالباب کے حوالے سے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صاحبان عقل و خرد، لیکن دیٹ از سم تھنگ مچ ڈیپر دین دیٹ کہ صاحبان عقل، کیونکہ جب ہم صاحبان عقل و خرد کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو ریزننگ پاور میں یا تھنکنگ میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. اولو الالباب سے مراد خدا کی وہ افراد ہرگز بھی نہیں ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے کی مضبوط طاقت رکھتے ہیں، اگرچہ کہ یہ اس کا حصہ ہو سکتی ہے ان کی کوالٹیز کا. اولو الالباب سے مراد خدا کی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل یا جن کے قلوب سچ اور حق سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، یعنی وحی کا پانی. اور اتفاق سے اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ آیت جو میں نے جس کی آپ کے سامنے کافی تفصیل سے تشریح کی تھی کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے پانی بہ نکلا، اس پہ جھاگ آ گیا، وادیوں میں آ گیا، وہ سب چیزیں، اس کے ایک آیت بعد ہی ہے یہ اولو الالباب. یعنی اولو الالباب وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو وحی کے پانی سے لبالب پر لبیب ہیں، ٹھیک ہے، وہ اولو الالباب ہیں کہ ان کے اندر خالی جگہ نہیں ہے، ان کے نفس میں، ان کے قلب میں ایمپٹینس نہیں ہے کہ جس میں کوئی شیطان گھس کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. اب اس بات پہ ہمیشہ غور رکھیے گا کہ جتنے بھی شیاطین گھستے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر موجود خلا ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہ ایمٹی اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس میں وہ گھس کے بیٹھ سکے، اس کو وہ مطلب جسے کہہ لیں کہ موٹیویشن ہماری طرف سے ہوتی ہے شیطان کے داخلے کے لیے. تو اولو الالباب یعنی جو پر ہیں، اس لحاظ سے صاحبان عقل و خرد ہیں، نہ کہ تھنکنگ کے حوالے سے صاحبان عقل و خرد ہیں. تو اولو الالباب ہیں جو سمجھتے ہیں خدا کی باتوں کو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب ہیں جو یاد رکھتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات دیکھیں کہ جو علامتیں خدا نے بیان کی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ آف ڈسکشن ہے کہ خدا کی نظر میں مومن یا متقی یا مسلمان جیوگرافیکل یا بائی برتھ ایفیلیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوالٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جسے ہم بہرحال کافی زیادہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس قسم کے جملے، جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ حدیث بیان کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جو قاطع رحم ہو، یعنی چوتھے امام جو ہیں وہ پانچویں امام کو اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو قاطع رحم ہے اس کی رفاقت نہ رکھنا، کیونکہ خدا نے اس پر قرآن میں تین جگہ لعنت کی ہے قطع رحم کرنے والے پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہر شخص جو ظاہری طور پہ مسلمان ہو، بلکہ کوالٹیز کی اہمیت ہے. یعنی ایک انسان، ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی نظر میں خدا کی طرف حرکت کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں. تو اب ہم کتنا ان سے میل جول رکھیں، کتنی ان کی قربت تلاش کریں، یہ مطلب یہ سارے کوسچنز ہیں اپنی جگہ پر. تو یعنی اس میں جب خدا کوالٹیز بیان کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا کوالٹیز ہیں. یعنی خدا کی نظر میں اولو الالباب ڈز ناٹ مین اے پرٹیکولر گروپ. یعنی اولو الالباب خدا ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ جو اصحاب پیغمبر ہیں یا اصحاب امام ہیں، بلکہ اولو الالباب کسی بھی دور میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. کیسے پہچانے جائیں گے؟ ان نشانیوں سے پہچانے جائیں گے جو خدا بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ہمارے اور تقریباً اہل سنت کے درمیان فرق بنیادی طور پہ یہی ہے کہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ کی معیت میں ہیں وہ کہتے ہیں اصحاب رسول، کہتے ہیں اصحاب رسول فقط کیسے ہو سکتے ہیں، آگے خدا نے پوری نشانیاں بتائی ہیں، صرف والذین معہ کہہ کے بات ختم نہیں کر دی ہے. جو کفار پر شدید ہوں، پہلی نشانی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رکوع و سجود میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی علامتیں ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، رکوع یہ سجدے کی علامتیں. تو علامتیں خدا نے بیان، اس کی بنیاد پر کیا ہے کہ میں اور آپ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھی بن سکتے ہیں اگر یہ علامتیں ہم میں ہوں. کفار پہ شدید ہوں، یعنی کہ ان کے مقابلے میں بہت مضبوط اور سخت ہوں. یعنی پہلی چیز جو ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو میں علماء کی عطا اللہ جوادی عملی کی بات نقل کر رہا ہوں، وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اس قدر مضبوط ہوں کہ کوئی ہمارے درمیان پینیٹریٹ نہ کر سکے اور کوئی ہم پر جارحیت کی جرت نہ کر سکے. یہ، اور ہم اس قدر مضبوط ہوں کہ کوئی اگر ہم پر جارحیت کرے تو اس کے بعد دوبارہ اس کی ہمت نہ پڑ سکے. یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار کا، یعنی ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ ایک تو یہ کہ دشمن کی سازش اور اس کے عزائم پینیٹریٹ نہ کر پائیں، گھس نہ پائیں، وہ ہمارے اس کو خراب نہ کر سکے معاشروں میں، اور یہ کہ اگر جارحیت کرے تو اس کو ایسا جواب ملے کہ پھر وہ دوبارہ یہ ہمت نہ کر سکے. تو یہ کوالٹیز ہیں، یعنی اولو الالباب ہر دور میں ہو سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا کوالٹیز. اچھا، اور اگر آپ کوالٹیز کو بھی دیکھیں تو وہ بڑی ابتدا میں بڑی جو بیان کی گئی ہیں بہت عجیب ہیں، اور اسی سے خدا کے نظام تربیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ خدا جو ہے وہ کس انداز سے لوگوں کی، مسلمانوں اور مومنین کی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور ڈیولپ کرتا ہے. اور وہ اپروچ جو ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ اس اپروچ سے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اولو الالباب کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ. اور یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی بہترین نکات ہیں اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. یوفون بعہد اللہ، یہ ہمارے دماغ میں کہیں دور سے بھی نہیں گزرتی یہ بات. کوالٹی نمبر ون، اولو الالباب کا مقام اور معیار میں نے آپ کو پہچانوایا، الذین. اب خدا ان کو پہچانوا رہا ہے کوالٹیز کے ذریعے سے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اولو الالباب کون ہے. خود بننا چاہو تو یہ صفات پیدا کرو. الذین یوفون بعہد اللہ، جو عہد الہی کو وفا کرنے والے ہیں. عہد الہی کو وفا کرنے والے ہیں، تو ہم تو ساری زندگی سوچتے نہیں ہیں کہ عہد الہی کوئی ہے یا نہیں ہمارا. اللہ، اب یہ سوچیں عہد الہی کیا ہے، کیا عہد خدا؟ سورہ یاسین ہے، سورۃ الاعراف ہے، الست بربکم علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان. یعنی وہی جو بات آپ سے کر رہا ہوں، فطرت، جو انسان کی فطرت میں عہد ہے. ٹھیک ہے، نمبر ون، کہ جو اولو الالباب ہمیشہ اللہ سے کیے گئے عہد کو یاد رکھتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. اور اللہ سے کیا گیا عہد کیا ہے؟ کہ سوا تیرے کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اور کبھی بھی شیطان کو اپنا معبود نہیں بناؤں گا. نمبر ون، نمبر ون کوالٹی. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک، یعنی یہ عقلی طور پر بھی اصول کیا ہے، پہلے آپ بنیاد بناتے ہیں پھر عمارت کھڑی کرتے ہیں نا. یعنی آپ زمین کو پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اتنی محنت صرف کرتے ہیں فاؤنڈیشن بنانے پر، پھر عمارت بنانے کے قابل ہوتے ہیں. ہم بغیر فاؤنڈیشن کے عمارت بنا رہے ہوتے ہیں، और इसी वजह से वो बनती ही नहीं, एक मंजिल भी नहीं खड़ी होती, यही वजह है उसकी। तो पहली बुनियाद क्या है, युफूना बिअहदिल्लाह, और अहद खुदा यानी बंदगी खुदा और बंदगी शैतान से इज्तनाब और परहेज। दूसरा वला यनकुदून अल-मीथाक, और जो चीज़ें बिल्कुल मजबूती से मजबूत हो चुकी हैं, जो अहद मजबूत हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं। वल्लज़ीना यफ़लूना मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़ला, और उन चीज़ों को मिलाए रखते हैं, विसाल उनको, उनका मिलाप कायम रखते हैं, जिनको मिलाने का, जिनके विसाल का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब मिसाल के तौर पर ये वो क्या है कि जो मीसाक है, मीसाक के हवाले से भी जैसे खुदा ने कहा कि वो मीसाक क्या है, एक तो ये कि अहद अलस्त है, अलस्त बिरब्बिकुम, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके कायम रखने का, जिनको, जिनके मिलाप का, जिनको जोड़े रखने का खुदा ने हुक्म दिया है। इस बात पे गौर करें, मतलब आप देखें कि ये प्राइम क्वालिटीज हैं अल्लाह के महबूब बंदों की, जिनके ऊपर हमारा, हमारे यहाँ जिक्र ही नहीं होता जिसके इन बातों में, यानी इस पर गौर करने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि ये क्या क्या बातें और ये कौन सी चीजें, वो क्या है कि जिसके मिलाप, मिलाए रखने का, मिलाप का खुदा ने हुक्म दिया। यानी जैसे मिसाल के तौर पर जो बात कही जाती है कि वो तकरीबन तीन मकामात हैं, यानी ये कम से कम बेसिकली तीन मकामात हैं। सबसे पहला ये कि इंसान अपने घर के अंदर, यानी खुदा से ताल्लुक के बुनियाद पर एक अच्छा रिश्ता कायम रखे और उसका मिलाप रखे, यानी अपने आप के साथ, अपनी जौजा के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ, इन इस रिश्ते को जोड़े रखे, मिलाए रखे। ये नहीं कि इसमें इंतशार हो, इफ्तराक हो, झगड़ा हो, फसाद हो, और लेकिन किस बुनियाद पे कायम रखे, ताल्लुक बखुदा। जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम कहा कि अगर उसमें कोई ऐसी बात है कि जहाँ पर यानी उनकी भी औलाद, उनकी भी बीवियाँ दुश्मनान खुदा हुई हैं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर फिर वो ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि हम और आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस यानी ख़ास तौर से जिस मुसलमान माशरे में रहते हैं, उस माशरे के अंदर चीज़ों को और अच्छाई के रिश्तों को मिला के और जोड़े रखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी हम कोई ऐसा काम ना करें या किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बने कि जो हमारे माशरे में और ख़ास तौर से बैनुल मोमिनीन जुदाई और तफरीके का सबब बने। इस बात का खुदा ने सख्ती से हुक्म दिया, यानी ये वो चीज़ें हैं जिसको खुदा कह रहा है कि इसका विसाल कायम रखना है। और इसी तरीके से जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है मोमिनीन की, जिसे आप उम्मत इस्लामी कह लें, कि उसके हवाले से भी इन तमाम चीज़ों को, यानी कि उससे रिश्ते को जोड़े रखना, उस ताल्लुक को कायम रखना, या उन इज्तमाई ताल्लुकात को मजबूत करना और रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यानी ये बातें कम से कम पहली स्टेज पर समझ में आती हैं कि जितने भी, यानी कि जो भी उलुल अलबाब हैं, और उलुल अलबाब का मतलब है कि जिन्होंने वही इलाही को हकीकतन रिसीव किया है, वसूल किया है, ये वो अफराद हैं कि जिन चीज़ों के जोड़ने का और जोड़े रखने और कायम रखने का खुदा ने हुक्म दिया है, ये उसको पूरे तौर से उसको बाकी रखते हैं, इस बारे में कोई कोताही नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे अपने माशरे में लोकल स्केल पर, बड़े स्केल पर किसी भी किस्म का तफरका और इंतशार पैदा हो, ठीक है। यानी कि ये एक इतनी ख़ास बात है कि जिसमें पहली चीज़ क्या थी, खुदा से ताल्लुक को जोड़ना, और ख़ुदा से ताल्लुक़ यानी खुदा से अहद को वफा करना, मीसाक़ इलाही को कायम रखना, और उसके बाद ये कि इंसानी माशरे में अच्छाई के रिश्तों को कायम करना और बरकरार रखना, और हर किस्म के तफरीक़े से परहेज़ करना, और ऐसी किसी भी चीज़ का के अंदर कोई वसीला और ज़रिया नहीं बनना, یعنی جیسے فار ایگزامپل اب یہاں پر ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے بہت زیادہ کہ نماز جماعت کے مواقع اس طریقے سے نہیں ہیں، یا مساجد، یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو اگر آپ کو آپ کے یقیناً پتہ ہی ہوگا کہ نماز جماعت ہے اور عیدین ہے اور جمعہ ہے اور یہ چیزیں ہیں اور مومنین کا آپس میں ملاپ ہے، لیکن ملاپ کے حوالے سے بھی جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرو، اور جب تم یعنی ایک دوسرے کے ملاپ کو زیارت قرار دیا آپ نے مومنین کے، اور جب جاؤ تو ہمارے کلام کے محاسن کا ذکر کیا کرو، یعنی کہ جب آپس میں بیٹھو تو ہمارے کلام اور اس کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو، نہ کہ ایسی خرافات گفتگو میں اپنا وقت ضائع کر کے اٹھ کے آ جاؤ. یعنی قرآن اور کلام معصوم کا تذکرہ کیا کرو جب آپس میں ملو ایک دوسرے کی زیارت. تو یعنی ایک دوسرے سے ملنے کی، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی، ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنے کی، پیدا کرنے کی اہمیت خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے. امر ہے یہ خدا کا کہ اس کو جوڑا جائے، اس ان رشتوں کو قائم کیا جائے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی. خشیت کے معنی بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خشیت کا معنی ہے کہ دل پر رعب الہی طاری ہو، یعنی دل پر اثر ہو اپنے رب کا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اچھا، اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم بات ہے. ابھی یہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ وہاں پڑھی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مومن اپنی یعنی کہ جب تک وقت انتقال نہ آ جائے اس وقت تک مومن سے برے انجام کا خوف دور نہیں ہوتا. یعنی مومن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس چیز پر آرام اور اطمینان سے نہیں بیٹھ جاتا کہ میں پہنچ گیا جنت میں. اور جو لوگ یہ آرام اور اطمینان ان کو کسی نہ کسی وجہ سے مل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پرابلم میں ہیں، ریئلی پرابلم میں. کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک، یعنی اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ، لیکن وہ بہت تھوڑے افراد ہیں، یعنی کہ وہ اتنے تھوڑے افراد ہیں کہ ان کی ایگزامپل دینا بھی بیکاری ہے. یعنی وہ افراد کے جو اپنی ظاہری اور مادی زندگی میں موت کے مرحلے کو کراس کر جاتے ہیں، ایسے افراد کہاں اور کتنے ہوں گے، تو اس لیے وہ ایگزامپل بنتے بھی نہیں. تو اس کے علاوہ یعنی کہ جتنے بھی مومنین و متقین ہیں، جب تک زندگی کی آخری سانس یا وقت انتقال نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ اس خوف سے آزاد نہیں ہوتے کہ سوء حساب، یعنی برا حساب مجھے لاحق ہو سکتا ہے. یخافون سوء الحساب، یہ بھی اولو الالباب کی علامت ہے، کوالٹی ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور سوء حساب کا خوف رکھتے ہیں. اور اگر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی غور کریں تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نفس کو پاک رکھنے میں حساب کا خوف کس قدر اہم عامل ہے، اہم کاز. یعنی انسان کے نفس کو باطہارت رکھنے میں یہ چیز کتنا اہم رول پلے کرتی ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میرے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میرا حساب یا میرا نامہ عمل بہترین ہوگا. یعنی اس بات کی، کیونکہ ہمیں حقیقتاً اس بات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم، یعنی اتنی ساری چیزیں ہمارے نامہ عمل میں خراب ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کس پر پکڑ ہو جائے گی. اتنے مسائل ہیں ہمارے کہ اگر خدا ہمیں کسی بھی چیز پر پکڑ لے، کسی بھی چیز پر ہمارا محاسبہ کر لے، تو حقیقتاً ہمارے پاس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو جب ایک مومن، اور یہ بھی ایک اعلیٰ معیار کے افراد ہیں اولو الالباب، جب یہ اپنے نام عمل پر یا اپنی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو یقیناً اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ جب تک خدا مجھے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اس وقت تک میرے مطمئن ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے. یعنی کہ یہ عقل کے تقاضے کے خلاف ہے کہ اس سے پہلے میں مطمئن ہو جاؤں. اور اسی لیے سورہ فاطر میں یہ بیان موجود ہے کہ جب مؤمنین و متقین جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج کو دور کر دیا. یعنی مؤمن کے لیے حقیقتاً رنج دکھ کب دور ہوتا ہے؟ جب وہ جنت میں پہنچ جائے. یعنی اسے پتا ہوتا ہے ہاں اب پرابلم نہیں ہے، فرام ناؤ آنورڈز مسائل نہیں ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ جب تک خدا کی طرف سے نجات کا سرٹیفکیٹ نہ مل جائے اس وقت تک نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور اگر ہم اپنے نامۂ عمل پہ نظر کرتے ہیں تو سوئے حساب یعنی برے حساب کے امکانات ہم کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی کوالٹی ہے، یخافون سوء الحساب. اس کے بعد والذین صبروا، صبر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر اس صفت کا نام ہے کہ جس کی ایمان سے رشتہ داری ایسی ہے جیسے سر کی جسم سے. یعنی جیسے سر کے بغیر جسم اور بدن بے شناخت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صبر کے بغیر ایمان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اور زندگی باقی نہیں رہتی. لیکن صبر کے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ صبر کا معنی کچھ اور ہے، صبر کی حقیقت کچھ اور ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس سے. لیکن یہاں پر جس صبر کی بات ہو رہی ہے اولو الالباب کے، یہ ان تینوں صبر کی کیٹیگری سے جدا گانا ہے. اور یہ چیز اولو الالباب کو عام میں مؤمنین و متقین سے ممتاز کرتی ہے، بلند کرتی ہے، ٹھیک ہے. کہ تین صبر کی کیٹیگریز کیا ہیں مؤمنین کے لیے؟ الصبر عند المصیبہ، والصبر علی الطاعہ، والصبر عن المعصیہ. یعنی جب مصیبت میں گھر جائے تو استقامت کا مظاہرہ کرے، جب کسی نیکی اور اچھائی پر کو حاصل کرنا چاہے تو اس میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، جب کسی گناہ اور معصیت کو اپنے سے رپیل اور دور کرنا چاہے تو اس میں صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کرے. لیکن یہ جو صبر کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے اولو الالباب کے لیے، ان تینوں سے مافوق ہے. کس بات پہ صبر کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم. یہ اولو الالباب اس چیز پر صبر کرتے ہیں کہ اپنے رب کی جہت کو تلاش کریں، یعنی اپنی زندگی کو الائن کر لیں ٹو دا وے آف اللہ، ٹو صراط مستقیم. اس پر صبر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اتنا سخت کام ہے کہ اس پر صبر کرنا سب سے زیادہ دشوار ہے کہ اپنی لائف کو الائن کر لینا ٹو جہت الہی، جہت الہی، جہت خدا کے ساتھ الائنمنٹ. یہ اولو الالباب کی کوالٹی ہے. صبر ابتغاء وجہ ربہم واقام الصلاۃ وانفقوا. اب دیکھیں جن چیزوں کو ہم نمبر ون رکھتے ہیں خدا نے اس کو کب بیان کیا ہے. اور یہاں پھر اقام الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، یعنی اقام الصلاۃ یعنی صلاۃ قائم کرنا ہے، نہ کہ صلاۃ کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم چلیں نماز کی ادائیگی بھی لے لیں، اس کا مطلب وانفقو اور انفقو سے مراد خمس و زکوٰۃ بھی لے لیں، تو یہ کس جگہ پر آ رہا ہے اس کا مقام؟ یعنی ففتھ ہے آلموسٹ. کہ یہ اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فاؤنڈیشن ہیں. یعنی انسان العہد الہی کی پابندی کرنے والا ہو، عہد الہی کو یاد رکھنے والا ہو، جن چیزوں کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو باقی قائم رکھنے والا ہو، خشیت پروردگار دل میں ہو، برے حساب کا خوف نفس پہ طاری ہو، مہاجر ہو کہ جہت الہی کو تلاش کر رہا ہو نہ کہ آرام سے بیٹھا ہوا ہو، پھر صلاۃ قائم کرے تو فائدہ دیتی ہے. اس صلاۃ کی ارزش ہے، اس صلاۃ کی قدر و قیمت ہے، نہ کہ فقط پڑھنے کی، ٹھیک ہے. وانفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرا وعلانیتا. یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کبھی چھپا کے کرتے ہیں، کبھی کھلم کھلا کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، نہ کہ برائی کے مقابلے میں کوئی برائی لے کر آ جاتے ہیں. اولو الالباب کی کوالٹی کیا ہے؟ يَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، حسنہ کے ذریعے سے سیئہ کو دور کرتے ہیں، کیونکہ تاریکی تاریکی سے دور نہیں ہوتی کبھی بھی، تاریکی روشنی سے دور ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ہمیں برا کہے اور ہم اس کے جواب میں برا کہیں کہ جس میں شاید جملہ ہے، شاید چھٹے امام کا جملہ ہے کہ تم دوسرے سے کہنا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم مجھے ایک کہو گے تو دس سنو گے، تو تم کہنا کہ اگر تم مجھے ایک کہو گے تو ایک بھی نہیں سنو گے، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے برائی کا جواب برائی سے دینا. ٹھیک ہے. اور ایسی بہت سارے واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام کے، جیسے جناب مالک اشتر کا بہت مشہور واقعہ ہے، اگر آپ نے سنا ہو کہ وہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہ جانتا نہیں تھا، اس نے کوئی الٹی پلٹی بات کی اور سب چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ کہ یہ اولو الالباب کی علامتیں، یدرعون. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ لبیب ہیں، پر ہیں. ہمیں کیوں غصہ آتا ہے؟ خالی ہیں اندر سے، ایمپٹینس ہے. یہ ایمپٹینس ہے کہ جو ذرا ذرا سی چیزوں پر مزاج برہم کر دیتی ہے، غصے میں مبتلا کر دیتی ہے، اپنے کنٹرولز، انہیں ہمارا جو مینٹل کنٹرول ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں خالی ہونے کی علامت ہیں. لیکن اولو الالباب کیا ہیں؟ لبیب ہیں، پر ہیں. یعنی اس آیت کی روح سے، وحی الہی سے، ہدایت الہی سے، حق سے، اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا اس سے،
ہم جو خالی ہیں وہ ہدایت.
ہاں، یعنی کہ وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہم نے اس میں گیپس رکھے ہوئے ہیں. اور وہ گیپ میں کیا ہے؟ دنیا اور شیطان بیٹھا ہوا ہے. جو ہمارے وائڈز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ جہاں پر وحی نہیں ہے، جہاں پہ خدا نہیں ہے، جہاں پہ رسول نہیں ہے، وہاں پر گیپس ہیں، وائڈز ہیں، ان میں گھسے ہوئے ہیں شیطان اور حب دنیا اور شہوات اور یہ سب. ٹھیک ہے. تو اولو الالباب کی میننگ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وحی کے نور سے کمپلیٹ کرتا چلا جائے، پر کرتا چلا جائے. اور پھر اولو الالباب کی خدا علامتیں اور نشانیاں یہ بیان کر رہے ہیں، جو تقریباً آٹھ ہیں. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے، یعنی یہ آٹھ کے اندر ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ آٹھ جنت کے دروازے ہیں، یعنی کہ آٹھ درہائے بہشت کے مطابق خدا نے آٹھ کوالٹیز بیان کی ہیں اولو الالباب کی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ان کو بیان کیا، ان کا ذکر بیان کیا، تو پھر خدا فرماتا ہے اولائکا، وہ لوگ ہیں، اولائکا وہ لوگ ہیں، لہم عقب الدار، جن کے لیے کیا ہے؟ عقب الدار یعنی اچھا گھر ہے ان دا اینڈ، یعنی جن کے لیے آخر میں گھر ہے. عقبا یعنی کہ اینڈ میں جب ختم ہوتا ہے گھر. تو اس سے شاید مطلب یہ بھی ہو کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا جب سفر ختم کریں گے، عاقبت تک پہنچیں گے، تو گھر نہیں ہوگا ان کے پاس، در بدر ہو جائیں گے. یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے دنیا میں کہ ہم بہت گھر والے ہیں، بلکہ گھروں والے ہیں، لیکن جب اپنے انجام تک پہنچیں گے، اپنی عاقبت تک پہنچیں گے، عقب اینڈ تک آئیں گے، تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میرا گھر نہیں ہے، میں صاحب جائیداد نہیں ہوں اس عالم میں کہ جس میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں میری پراپرٹی نہیں بنی ہے. تو خدا فرما رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے اولو الالباب کو، اولائک لہم عقب الدار، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عاقبت میں گھر ہے. اور پھر اس گھر کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں. جنات عدن, وہ گھر کون سے ہیں جن کے جو جنات ہیں, مطلب ایک جنت نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم میں بار 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 اور احادیثوں میں یہ چیز آئی ہے کہ مومن متقی اور خاص طور سے جو ہائر لیولز کے افراد ہیں اولیاء خدا, ان کے لیے ایک جنت کا ذکر ہی نہیں ہے, جنات ہیں, پلورلز ہیں. اب کتنی جنتیں ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے. اور اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انسان کی ہر ہر فیکلٹی کے لیے ایک بہشت ہے. یعنی تم نے اپنی فکری قوت کو خدا کے رستے میں استعمال کیا, اس کے نتیجے میں ایک بہشت ہے. تم نے اپنی جسمانی طاقت کو خدا کے رستے میں استعمال کیا, اس کے نتیجے میں ایک بہشت ہے. اینڈ سو آن, اس کو جتنا زیادہ آپ کیٹیگریز ہیں کہ جو جنات ہیں, کہ ایک جنت نہیں ہے, بہت ساری جنت ہیں. اور جنات عدن ہیں. عدن کے معنی دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک تو یعنی عدن کو آپ سمجھ سکتے ہیں معدن کا جو لفظ ہے اردو میں, جیسے ہم مائن کہتے ہیں, وہ بھی اسی عدن سے ہی کنیکٹڈ ہے. تو عدن کا ایک معنی یہ ہے کہ یعنی معدن کیا ہوتی ہے, کہ جیسے کوئی بھی چیز جو معدنیات وہاں سے برآمد ہوتی ہے, اس کے لیے معدن کیا ہے, وہ اس کی جائے استقرار ہے, اس کے رہنے کا گھر ہے. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی ہیرا ہو, جوہر ہو, کوئی سٹون ہو, آپ سے کہیں یہ کہاں سے آیا ہے, آپ کہیں یہ معدن سے آیا ہے. معدن کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کے رہنے کا گھر تھا, وہاں سے اس کو نکال کے لایا گیا. یعنی اس کے جو ابائڈنگ پلیس تھی, رہنے کی جگہ تھی, وہ معدن ہے. ٹھیک ہے, جنات عدن کے دو معنی, یعنی کہ یہ اس گھر میں چلے جائیں گے جو ان کے لیے دار قرار ہوگا, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولو الالباب کا اصل گھر ہے ہی جنت, کہ وہ دنیا میں بھی رہے تو جنتی بن کے ہی رہے ان صفات کی بنیاد پر. یعنی کہ ان کی جو کوالٹیز ہیں, یعنی کہ یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے یہ جنت سے نکل کر آئے تھے اور واپس اپنے گھر چلے گئے. جنات عدن, یعنی کہ یہ اس معیار کے جو افراد ہیں, ان کا مکان, ان کا مستقر, ان کا گھر, ان کا ٹھکانہ سوائے جنات کی اور کوئی نہیں ہے, جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو اولو الالباب ہیں. یدخلونہا, جس میں وہ داخل ہوتے ہیں. ومن فلحا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عجیب وعدہ ہے اس کے ساتھ, کہ ہمیں ایک پرابلم ہوتی ہے اور ہم اس بارے میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ دنیا میں مثال کے طور پر ہم نے اتنی رشتہ داریاں اور دوستیاں قائم کی, ایک پورا نیٹ ورک بنایا, ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں یعنی کہ ہمارا جو بھی ہے کہ گھر بار ہیں, زوجہ ہیں, والدین ہیں, اولاد ہیں, دوست ہیں, اب انتقال کے بعد یعنی کہ جو شیطان سب سے بڑا وسوسہ ڈالتا ہے, دیکھو خدا سب سے جدا کر رہا ہے, تو خدا نے اس کے بارے میں باقاعدہ وعدہ کیا ہے. اور کئی آیتوں میں یہ وعدہ موجود ہے, صرف ایک جگہ نہیں ہے, جہاں پر شہداء کا ذکر ہے آپ وہاں بھی پڑھیے, آل عمران 169 ہے آئی تھنک, اور بھی کئی جگہوں پر ہے, یعنی متقین کے لیے اور صابرین کے لیے, کہ صرف یہ اولو الالباب جنات عدن میں داخل نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ومن فلحا من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم, اور جو صالحین ہیں, چاہے ان کے آبا و اجداد میں سے ہوں, چاہے ان کی ازواج میں سے ہوں, چاہے ان کی ذریتوں میں سے ہوں. اور ذریت مینس, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذریت فقط اولاد کو نہیں کہتے ہیں, ذریت پوری نسل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ باقاعدہ خدا کا وعدہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جب کوئی مومن اور متقی ہے تو اس سے خدا کی ایکسپیکٹیشن یہ یقیناً یہی ہے کہ اگر کوئی کافر ہے, کوئی مشرک ہے, کوئی دشمن خدا ہے, تو اس سے میرے بندے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ حل ہو گیا نا. یعنی ہمارے رشتہ داروں میں سے جو صالح ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو غیر صالح ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا ان سے ویسے ہی رشتہ نہیں ہے. تو پرابلم سالو ہو گئی. یعنی کہ جو چیز ہم کو تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ بھئی ہم انتقال ہو جائے گا تو ہم سب سے جدا ہو جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، خدا کہہ رہا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. لیکن فرق صرف کس چیز کا پڑے گا کہ دنیا میں مثال کے طور پر کہ وہ رشتہ دار کے جو غیر صالح اعمال انجام دیتے ہیں یا مشرک و کافر ہیں ان سے بھی ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ سب نہیں ہوگا. یعنی وہاں پر صرف کن رشتہ داروں سے تعلق ہوگا کہ جو صالح ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تعلق انسیت والا تعلق ہوگا، نہ کہ رشتہ داری والا تعلق، ٹھیک ہے. وہاں کوئی باپ بیٹا یا دادا پردادا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہم نے، اور آپ اگر اس پہلو پہ غور کریں نا تو یہ خدا کی بہت بڑی رحمت کا پہلو ہے. یعنی کیونکہ ہم نے آپس میں دنیا میں زندگی گزاری رشتہ دار بن کے، اور اس رشتہ داری کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک محبت اور انسیت کا تعلق پیدا ہو گیا، تو خدا اس تعلق کو بھی رسپیکٹ دے رہا ہے، اگرچہ کہ رشتہ داری ختم ہے دنیا سے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات ہے کہ یہاں پر ہماری جتنی بھی رشتہ داری ہے وہ سب اس زندگی تک ہے، اس کے بعد یہ رشتہ داریاں نہیں ہیں. اگرچہ کہ لوگ پہچانیں گے ماں اور باپ، لیکن ماں اور باپ کی حیثیت سے پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخرت میں ایک دوسرے کے ماں باپ ہوں گے. یعنی اٹ از لائک دیٹ کہ ہم نے جو وہ زندگی گزاری تھی اس میں آپ میرے والد تھے یا والدہ تھی یا آپ میری اولاد تھے، لیکن سب برابر سے ہی کھڑے ہوں گے. تو اس چیز کا بھی، یعنی مومن کے لیے اس تعلق کا بھی خدا احترام کر رہا ہے، اس کو بھی ورتھ اور ویلیو دے رہا ہے کہ دنیا میں جن جن کے ساتھ تمہارا رشتہ محبت اور تعلق پیدا ہو گیا تھا وہ تعلق بھی ہم تم کو آخرت میں لوٹا دیں گے، وہ بھی لوٹائیں گے، اس کو بھی نہیں ضائع کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ جو تعلق پیدا کرو قائم کرو وہ خدا کی بنیاد پر ہو، حق کی بنیاد پر ہو، کیونکہ پھر وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے. یہ ان کو ملے گا، جنات عدن میں داخلہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ پھر ایک اور بہت ہی مطلب اعلی اجر ہے، اعلی اجر ہے، وہ ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے ملائکہ ان کے اوپر، ملائکہ ان پر داخل ہو رہے ہوں گے. وہ دیکھیں گے اپنے اوپر ملائکہ کو ہجوم کرتے ہوئے ہر طرف سے، کہ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کو نظر آئے گا کہ ہر طرف سے جیسے ملائکہ نا ہجوم کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے. اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام، تم پر سلامتی. اور یہ دوسری آیتوں میں بھی اس قسم کے جملے موجود ہیں، اور میں نے پچھلی دفعہ ادھر بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ ملائکہ مؤمنین و متقین کے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور ہر جگہ. یعنی اگر آپ اس پورے نظام کو دیکھیں تو یہ نظام اس طریقے سے ہے کہ ایک راہ حق ہے، اس کے مقابلے میں راہ باطل ہے. راہ حق کا سید و سالار کون ہے؟ انسان کامل یا رسول خاتم، ٹھیک ہے. اور رسول خاتم کے ساتھ اور ان کے معاون اور ان کے ماتحت ان کے اوصیاں ہیں اور انبیاء علیہ السلام، ٹھیک ہے. جتنا بھی نظام ملکوتی یا ملائکہ ہے یہ انسان کامل کے انڈر میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں اور شاگردان ہیں، ان کے زیر تربیت ہیں. لیکن ملائکہ انسانوں کے طریقے سے نہیں ہیں، جن میں فسق بھی ہے، فجور بھی ہے، اور بدکاری بھی ہے، اور کفر بھی. ملائکہ وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ ملائکہ یعنی مؤدب ہیں، تعلیم لینے والے ہیں، نورانی ہیں، سچ اور حق کے ساتھ ہیں. تو جب ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم امام علی علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، ہم امام حسین سے توسل کرتے ہیں، ہم رسول خدا سے توسل کرتے ہیں، تو یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر یہ توسل ہمارا قبول ہو رہا ہے تو ان کے آرڈر کے تحت یا امام زمان علیہ السلام کے آرڈر کے تحت کیا ہوگا، ملائکہ میرے اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے. صحیح؟ یعنی جو امام وقت اور امام برحق ہے یا جو انسان کامل ہے کہ جو اس نظام کے ذمہ داران ہیں خدا کی طرف سے، اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، وہ امر کس کو کریں گے؟ ملائکہ کو کریں گے کہ تم جاؤ اس کے ساتھ ہو جاؤ. اور ملائکہ پھر نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ولی ہیں. ولی کے معنی تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سرپرست ہیں، اور آخرت میں بھی. یعنی اگر ملائکہ ساتھی ہیں تو وہ گائیڈ ہیں، ہیلپر ہیں، زندگی میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، یہاں تک کہ مومن جنت تک پہنچ جائے. اور پھر جنت میں پہنچے تو وہاں پر پھر ملائکہ آتے ہیں اور اس کو سلام کر کے مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ اتنا بہترین گھر ہمیشہ رہنے کا تم کو حاصل ہوا. نہیں، اس پر تو ہم نے پوری بحث ولایت کی ہی اسی موضوع پر. یہی بات تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تک انسان اس ولایت حق کو نہ پائے اور نہ سمجھے تو اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے. ولایت حق کے سائے میں آنا یقیناً لازم و واجب ہے. اچھا، اب اس میں جب ملائکہ سلام کر رہے ہیں تو سلام صرف سلام علیکم نہیں ہے، بلکہ سلام علیکم بما صبرتم. اس سے آپ اندازہ کریں صبر کی اہمیت کا. تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا. اور یہ کی کنسیپٹ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اور یہ زندگی جس کا ہر ہر لمحہ ایگزامینیشن اور امتحان ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کوئی اجر و جزا نہیں مل رہی ہے کسی کو پرماننٹ. تو اس میں خدا کی ایکسپیکٹیشن اپنے بندے مومن سے صرف ایک ہے کہ جس قسم کے بھی حالات تمہارے سامنے درپیش ہوں تم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو. اور اس صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کے لیے کارآمد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لبیب ہونا، یعنی اس کا قلب اور اس کا نفس وحی کے نور سے یا وحی کے پانی سے پر ہو جائے. جتنا زیادہ لبریز ہوگا اتنا ہی انسان کا صبر اور استقامت مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ صبر کی اہمیت کس قدر ہے. سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلام ہو اس صبر کی وجہ سے کہ جو تم اس زندگی میں، آزمائشی زندگی میں، جس صبر کا تم نے مظاہرہ کیا تھا. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سختیاں ہیں اور مومن کے لیے، اور جتنا زیادہ درجہ بلند ہے ان کے لیے سختیاں اتنی زیادہ ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ وہ افراد کے جو امت کے ذمہ داران ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل ہمارے لیے جو سختیاں ہوتی ہیں وہ صرف معاشی اور معاشرتی سختیاں ہوتی ہیں زیادہ تر ظاہری اعتبار سے، لیکن جو مثال کے طور پر ذمہ داران امت ہیں ان کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، ایک نظام کو چلانے والے وہ سب. تو یہ مطلب جس نے اس کا تحمل کیا، جس نے اس پر صبر کیا، جس نے ان تمام مراحل کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اس جنت عدن میں پہنچنے کے بعد ملائکہ ہجوم کر کے آئیں گے اور سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تو کس قدر اچھا گھر ہے انجام میں جو تم کو ملا ہے. اور بس دو جملے کر کے میں بات ختم کر دوں. اس کے بعد خدا نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ اولائک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، وہ لوگ کہ جن پر لعنت ہے اور جن کے لیے بہت برا گھر ہے، یعنی جن کے لیے ٹھہرنے کا مقام ان اٹرنل لائف بہت بری جگہ ہے. اچھا، اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہے وہ، ان کی بھی صفات بیان کی ہیں. لیکن ان کی صفات اتنی تفصیل سے نہیں بیان کی جتنی اولو الالباب کی بیان کی ہیں، اسی پیٹرن پہ لیکن اس قدر تفصیل نہیں ہے. اور تفصیل کیوں نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں نا، تفصیل کیوں نہیں ہے آپ ایک اندازہ دے سکتے ہیں؟ اپوزٹ تو ہیں لیکن تفصیل کیوں نہیں ہے؟ آرٹ کے مقابلے میں آرٹ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اگر آپ کہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے فنعم العقبۃ الدار، اچھا گھر ہے، یہ وہ ہیں جن پر لعنت ہے اور لہم سوء الدار، تو آرٹ کے جواب میں آرٹ گناتے. دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے، اور یہی وہ قرآن کریم کے جو بیسک تھیم ہے نا، یہ اس کو چیز آشکار کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. خدا نے ان کے لیے جن برائیوں کا ذکر کیا ہے وہ وہی ہیں جو ابتدائی تین ان کے لیے ہیں. فقط ابتدائی تین کی بات کیوں کی ہے؟ آگے کیوں نہیں لے کے گئے بات کو؟ اس لیے کہ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو باقی بات کیا کریں، پڑھتے رہو تم نماز. اس سے آپ خدا کے بعد بیان کرنے کا کہ خدا کی نظر میں کس چیز کی، وہ اندازہ کیجیے. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ کون تھے؟ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. يَنْقُضُونَ، کاٹتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں عہد الہی کو، باقی وفا یعنی باقی رکھنا، ایفا کرنا، پورے کا پورا لوٹانا. يَنْقُضُونَ، کٹ آف. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کہ میثاق قائم ہو گئی عہد خدا کی، اس کے بعد اس کو کٹ کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يؤصل، اور جس چیز کو خدا نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے، قطع قطع کر دیتے ہیں. ويفسدون في الارض، اور زمین میں فساد پر. بس تین باتیں، اس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، پیسے خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ بیس ہے، بیس فاؤنڈیشن بنتی ہے تو پھر آپ کے اعمال کام کارآمد ثابت ہوتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں، اس چیز سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری، ہم نتیجہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے، ہمارے معاشرے کیوں ترقی یافتہ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کیوں خدا کی مدد نہیں ہے، ہم کس چیز پر کام کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کو لے کے بیٹھے ہیں وہ اوپر اوپر شاخوں کو بغیر جڑوں کے. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو بیس اور فاؤنڈیشن والی چیزیں تھیں، عہد خدا کا یاد رکھنا اور وفا کرنا، جن چیزوں کو خدا نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھنا، اور خبردار زمین میں فساد پھیلانے کا سبب نہیں بننا. اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کتنی خدا کی نظر میں سنگین جرائم ہے یہ. جو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو خوبیاں مل رہی ہیں بے ایمانی کے باوجود، وہ اس کی بنیاد ابھی یہ ہے کہ جب تک معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا برا نہیں چاہنے لگ جاتے، جو باہمی یعنی تعلقات انسانوں کے درمیان دو لیولز پر ہیں نا، ایک مین ٹو مین انسانی تعلقات ہیں، ایک دینی تعلقات ہیں. یعنی دینی تعلقات ابو ہیں انسانی تعلقات، تو لیکن کم از کم انسانی تعلقات کا تو احترام ہو. لیکن اگر کوئی معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ نام دین کا لے اور انسانی تعلقات کو بھی خراب کر دے، تو کیا حیثیت ہوگی اس کی خدا کی نظر میں؟ یعنی اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں خدا نے کن چیزوں پہ کہا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے اولئک لہم اللعنت. اب یہاں نماز روزے کی عبادات کی بحث ہی نہیں ہے، جو عہد خدا کو ختم کر دیں، یعنی اس کو، جیسے ابھی جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ساری کیا ہے، کہ جو طاغوتی نظام کی پوری ایفرٹ ہے کہ غیرت چھین لو، حمیت چھین لو، لوگوں کو مال کا بندہ بنا دو، خدا کی بندگی سے نکال کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ینقضون عہد اللہ، ٹھیک ہے, اس چیز کو خدا کبھی نہیں چھوڑے گا. یعنی یہ چیزیں اگر پرسسٹ کریں گی نا تو ڈسٹرکشن آئے گی, لازمی آئے گی. ان چیزوں کو خدا نہیں چھوڑنے والا. من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ, خدا نے کس بات کا حکم دیا ہے, کن چیزوں کے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے, کہ آپس میں ان انسانی اعتبار سے اچھے رشتہ داری کو قائم رکھو, دینی اعتبار سے رشتہ داری کو قائم رکھو. یعنی جتنی بھی تمہارا ریلیشن شپ ہے ود ادر ہیومن بینگس, ود ادر کریشنس, وہ سب کا سب نیکی اور بھلائی اور اچھائی اور سچائی کی بنیاد پہ قائم ہونا چاہیے, اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنا ڈفرینٹ ہے, یہ پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو جس کے مطابق ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ان موضوعات پر ہم بحث کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے. یعنی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ نہیں کیا, فلاں عبادت نہیں انجام دی, جہنمی ہو گیا, فلاں عبادت انجام, اور اس کے بعد جتنی مرضی تباہی مچائیں معاشروں کے اندر, جتنا زیادہ دلوں میں رنج ایک دوسرے کے خلاف میل ہو, کدورت ہو, حسد ہو, بغض ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اور یہ جملہ بھی میں آپ کو کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا توفیق دیتا ہے کہ ان کے نفس پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو سب سے پہلی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے نا, وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے اگر کسی بھی اللہ کے بندے کے ساتھ دھوکا, فریب, زیادتی کی تو میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ خود بخود سمجھ میں آتا ہے, کسی کے بھی بولے بغیر, جس کے نفس کو خدا طہارت عطا کرتا ہے یا جس کے نفس کو خدا بلند کرنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلی بات جو اس کو سمجھ میں آتی ہے اور توفیق عمل نصیب ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے. تو اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآنک پرسپیکٹو ہے تربیت میں, یہ ساری آیتیں اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مطلب یہ وہ افراد ہیں جو اولو الالباب کے اگینسٹ ہیں, کہ اولو الالباب وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا نے بہترین مقام, بہترین انجام رکھا ہے, بہترین گھر رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, جن کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے اور انجام ہے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ تین باتیں خالی, عہد الہی کو ختم کر دینا, توڑ دینا اس کو, یعنی انقضاء ہے, قضاء یعنی اس کو بریک کر دینا, ختم کر دینا. یقطعون ما امر اللہ, جس کو اللہ نے کہا کہ جوڑے رکھو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مین جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم دیگر انسانوں اور مخلوقات اور خاص طور سے امت کے درمیان اور ان کے درمیان صلہ رحم کو قائم رکھو. یعنی صلہ رحم کے لفظی معنی تو رحم تھے, رحم مادر, تو اس سے صلہ رحم سے آپ مراد یہ لے سکتے ہیں کہ وہ کہ جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں. لیکن نہیں, اس ایک چیز کو ایکسپینڈ کیا ہے خدا نے, انما المؤمنون اخوۃ, اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے. تو یعنی کہ اس چیز کی خدا کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنے یعنی خاندانی نظام اپنے گھر سے شروع کریں اور پوری دنیا میں جو بھی حق کا نظام یا جو بھی اچھے افراد ہیں اس کے ساتھ جڑنا, اس کو اسٹرینتھن کرنا, اس کو اسٹرانگ کرنا, اس کے اندر گڈ ریلیشن شپس کو باقی و برقرار رکھنا, زمین میں ہمیشہ اصلاح کرنا, فساد کا سبب نہ بننا, اس کی خدا کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ آگے اللہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ تم عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. یعنی ان کے لیے اتنی تفصیل اس لیے بیان کی کہ جو فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر رہا ہے تو خدا بتا رہا ہے کہ عمارت کس چیز کی کھڑی کرو. بنیاد یہ ہے, بنیاد بناؤ, پھر نماز اور انفاق اور عبادات کی عمارت اس کے اوپر کھڑی کرو. تو بنیاد ہی منہدم و تباہ حال ہے تو آگے کی کیا بات کیجیے. جس جی وہی لانت کا مستحق ہے, جس نے بنیاد تباہ کر دی وہی لانت کا مستحق ہے, آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے عمارت کی. مستحب عبادات کے لفظ وہاں بھی, ہاں صحیح آپ نے یاد دلایا, وہاں بھی میرے خیال ہے صلہ رحم کا, صلہ رحم کا لفظ ہے امام علی علیہ السلام.
تو وہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ محبت اور آپ کے ساتھ ایک ہارمنی اور ریلیشن شپ کے اندر مومنین کی خاندان کی آف کورس
الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ یہ نظام جو ہے یہ پوری دنیا میں قائم ہے, حق کی بنیاد پر اچھائی اور سچائی کا جو نظام ہے یہ گلوبلی, جو کہ ہوگا انشاءاللہ.
مطلب ہمارے بالمعروف والا فیکٹر بھی آنا چاہیے,
امر بالمعروف یقیناً اس کا حصہ ہے.
جو ہم ابھی نبی کے ٹائم میں تو نہیں ہیں لیکن جو الباب لوگ ہیں وہ وحی کے پانی سے پور ہیں, تو کیا وہ کلام معصوم کی سلسلے سے جو بھی جو سلسلہ چلا رہا ہے اس کی گائیڈنس کے انڈر ہیں یا وحی؟
ہاں اولو الالباب کے حوالے سے جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں نا وہ بہت عجیب ہیں, اور اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی فطری ہدایت کاملاً بیدار ہے. یعنی جو کچھ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں, یعنی ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے اولو الالباب کے لیے کہ وہ سوچیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, بلکہ جو جو جیسے جیسے ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سب حق ہے. وہ مطلب ذاتی اعتبار سے فطری, کیونکہ جس انسان کی فطری ہدایت بیدار ہوتی ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں حق کو پہچان رہا ہوتا ہے. تو نبی آ کے کوئی بھی, یعنی کہ خدا کو وہ جانتا ہے اپنی دل کی گہرائیوں میں, اگر خدا کا نمائندہ آ کے کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ اس کی فوری طور پہ تصدیق کرتا ہے. یعنی جیسے کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کچھ مخصوص اصحاب پیغمبران کی کہ جن میں سلمان ہیں اور ابو ذر ہیں اور اس قسم کے افراد ہیں کہ جو اسی کیٹیگری میں لائی کرتے ہیں, کہ جن کے لیے کبھی بھی یہ دشواری نہیں آئی کہ میں سوچوں گا تو میں یہ کروں گا اور دیکھوں بھالوں گا, اور یہ والے مسائل ان کے لیے نہیں تھے. دیکھیں عصمت کے درجات ہیں, یعنی اگر آپ عصمت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ایک انسان اتنا بلند ہو جائے کہ گناہ اور معصیت سے اوپر نکل جائے تو یہ لوگ ہیں اس جگہ پہ, لیکن عصمت کا وہ مقام کہ جس میں خدا منتخب کر کے, وہ ایک بالکل الگ بات ہے. وہ چیز جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس میں, یعنی اور اسی اعتبار سے یہ بات ہم سب کو بھی اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ جیسے ہم بھی علماء کا ذکر کرتے ہیں, آغا خمینی کا ذکر کرتے ہیں, علامہ طباطبائی, آغا بہجت, ان سب کا, لیکن جب بھی بات آتی ہے امام معصوم کی مطلب ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس میں کوئی وہ, اور یہ میں کوئی عقیدتاً بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں عقیدتاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں بالکل جو اس کے لٹرل اور ریئل سینس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ چند جملے معصوم کی دعا کے تلاوت کر لیں وہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے اٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ, وہ جو ہے نا یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی اس سے جو چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے.